तमाम मरहूम मोमिन मोमिनात के लिए, शुहदाए इस्लाम के लिए, शुहदाए करबला के लिए और करबलाए असर हाज़र, यमन, बहरैन, फ़िलिस्तीन, लुबनान, पाकिस्तान, शाम के शुहदा के लिए सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दीजिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदिल कौनैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, अबिल कासम मुहम्मद। अल्लज़ी कील फ़ी शानही वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अखीही व वज़ीरही व इब्न अम्मही व वारिस इल्मही इल्म अल्वलीन वल आखरीन, अली इब्न अबी तालिब। असदिल्लाह अल-गालिब मतलूब कुल्ले तालिब, अल्लज़ी कील फ़ी शानही अना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, फ़मन अरादल हिकमता फ़लियातहा मिन बाबिहा। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सैयदतिन नसा अस्सैयदा फ़ातिमता ज़हरा। अल्लती कील फ़ी शानहा मन अहब बिन्ती फ़ातिमा फ़हुवा मई फ़िल जन्ना वमन अबगज़हा फ़हुवा फ़िल नार। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला इब्नैहिमा अस्सैयदिल हसन वल हुसैन व अला औलादिल हुसैन, सैयमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अरज़ीन, इमाम ज़माना हाज़ा, रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला शियतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम अजमईन, वलानतुल्लाहि अला आदाहिम मिन अलआन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु सुबहानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अल्लज़ीन बज़लु मुख़ज़हुम दूनल हुसैन। बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावात। ये रोज़ जो इमाम सज्जाद अलैहि सलाम की शहादत से मुतालिक है, चूँकि शहादत की दो रिवायात हैं, एक रिवायत यह है कि इस इमाम मज़लूम की शहादत 12 मुहर्रम को हुई है और दूसरी रिवायत यह है कि 25 मुहर्रम आपकी शहादत का दिन है, लिहाजा दोनों दिन अर्ज़ अदब करना, इजहार अकीदत करना ईमान की अलामत है। इस शहादत पर हम अपने इमाम के हजूर तस्लियत अर्ज़ करते हैं और तमाम मराज़े उज़ाम वली मुस्लिमीन और आप तमाम मुहिब्बीन अहले बैत अलैहिम अस्सलाम की खिदमत तस्लीत अर्ज़ करते हैं। जिस आया करीमा को आपके सामने तिलावत किया गया है, सूरह राद की ये आयत है जिसमें खुदा तमाम इंसानों को मुखातब करके अपने एक अजली और अबदी कानून का ऐलान कर रहा है कि खुदा जो कादर है, जिसके कब्जे कुदरत में कायनात का जर्रा जर्रा है, हर चीज उसके इख्तियार में है, लेकिन उसने तब्दीली का इख्तियार इंसान के अपने पास रखा है। کا خدا اس وقت تک کسی قوم، کسی نیشن، کسی گروہ، کسی جماعت، کسی کمیونٹی کے اندر تبدیلی ایجاد نہیں کرتا جب تک وہ قوم، وہ جماعت خود اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے آماد اور تیار نہ کرے۔ اس آیت کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، جس عصر میں ہم رہ رہے ہیں، اس زمانے میں جو سب سے پرکشش نعرہ ہے، جو سب سے اٹریکٹیو سلوگن ہے، وہ تبدیلی کا سلوگن ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، وہاں پر لوگ تبدیلی کا نعرہ لے کر، تبدیلی کا نام لے کر، تبدیلی کا شعار لے کر برسر اقتدار آ رہے ہیں۔ جن معاشروں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، انڈیا میں آپ دیکھ لیجیے، جب مودی صاحب نے انتخابات، تو شین انڈیا کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبدیلی کا نعرہ بلند کیا کہ میں تبدیلی لے کر آنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں، تو جو حکومت ابھی برسر اقتدار آئی ہے، جو پارٹی ابھی اقتدار میں آئی ہے، اس کا سب سے بڑا نعرہ کیا تھا؟ تبدیلی۔ یا جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں، یہاں پر جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، جن کا جو سب سے بڑا نعرہ تھا کیا تھا؟ تبدیلی کا نعرہ تھا۔ کسی زمانے میں ڈیموکریسی یا جمہوریت کا نعرہ سب سے پرکشش نعرہ تھا۔ آپ جس کسی کو بھی دیکھتے تھے، جس نے بھی کوئی استحصال کرنا ہوتا تھا انسان کا، وہ جمہوریت کا نعرہ لگاتا تھا کہ ہم جمہوریت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ڈیموکریسی آئے۔ اس کے بعد تھوڑا سا زمانہ آگے بڑھا، لوگ تھوڑے سے سمجھدار ہو گئے، تو کہا کہ یہ نعرہ فرسودہ ہو گیا ہے، اب لوگوں کو اس نعرے کے ذریعے سے ہم اور بیوقوف نہیں بنا سکتے، چونکہ ہم پریکٹیکلی طور پر ایسے حکمرانوں کی تائید کر رہے ہیں جن کا جمہوریت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ میں جتنی بھی کنگڈم ہیں، کہ جتنی بھی شہنشاہیت ہے، ان سب کو سپورٹ ہم کر رہے ہیں، اور ہم دنیا میں سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، لہذا ہمارا چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا، لہذا یہ نعرہ، اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ میں ایک نیا نعرہ پھینکا گیا ہیومن رائٹس کا، کہ بھی ہماری جتنی بھی کوشش ہے، ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہے، ہم دنیا میں جہاں جہاں پر بھی جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو مارنے نہیں جا رہے، ہم لوگوں کو خون بہانے نہیں جا رہے، ہم کس کے لیے جا رہے ہیں؟ حقوق بشر کے لیے جا رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے جا رہے ہیں، انسانوں کے جو حقوق ہیں، چونکہ وہاں کے جو حکمران ہیں، وہاں کے جو نظام ہے، وہ چونکہ اپنے لوگوں کے حقوق کا دفاع نہیں کر رہے، تو لہٰذا حقوق بشر کے ٹھیکے دار سب سے بڑے ہم ہیں، لہٰذا ہم آ رہے ہیں لوگوں کا حقوق بچانے کے لیے۔ اور بڑی جلدی یہ نعرہ بھی ایکسپوز ہو گیا کہ بھئی یہ کیسے حقوق ہیں جو صرف ایک خاص رنگ کے لوگوں کے لیے تو ہیں، اگر آپ کا رنگ براؤن ہے یا آپ کا رنگ کالا ہے، تو آپ کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ یہودی نسل ہیں، اگر آپ لیٹس سپوز مغرب سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر تو آپ کے رائٹس ہیں، نہ صرف آپ کے رائٹس ہیں بلکہ آپ کے جانوروں کے رائٹس بھی ہیں، آپ کے کتوں کے رائٹس بھی ہیں، آپ کی بلیوں کے رائٹس بھی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ ایسٹ میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ کا رنگ وائٹ نہیں ہے، تو پھر آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ لہذا بڑی جلدی یہ نعرہ بھی ایکسپوز ہو گیا کہ دنیا کو آپ ہیومن رائٹس کے نام پر اور مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اور حقیقت میں ان نعروں کو ایکسپوز بھی ان لوگوں نے کیا ہے جو اہل حق ہیں، جو حقیقی معنی میں حقوق بشر کے دائی ہیں، ہیومن رائٹس کے دائی ہیں۔ ان لوگوں نے حقوق بشر کی صحیح ڈیفینیشن بیان کی جب یہ لوگ اندھیروں میں تھے، اور ان کے امام ان کو حقوق بشر کیا، حقوق انسانیت کیا، حیوانوں اور زمین اور جانوروں تک کے حقوق بتا رہے تھے۔ کیا پر جس زمانے میں عورت کے حقوق کا تصور ہی نہیں تھا، عورت کے ساتھ سلوک ایک جانور سے بدتر کیا جاتا تھا، یا یعنی ایک جانور کچھ حقوق تھے، اس معاشرے میں خواتین کے کوئی حقوق نہیں تھے. سب سے پہلے یہ ہیومن چارٹر جو یو این او نے پاس کیا، یہ تو ابھی لیس دین ون سینچری، ایک سو سال بھی اس کو نہیں ہوا. آج سے 1400 سال پہلے جس امام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس امام نے کتاب لکھی رسالت الحقوق کے نام سے، کتاب الحقوق یا بک آف رائٹس، جس میں انسان تو کیا، جس زمین پر آپ چلتے ہیں اس زمین کے حقوق امام نے بیان فرمائے. جس فضا میں آپ سانس لیتے ہیں، اب نہ رہے نا گو گرین، ہر چیز گرین جائے، یعنی جس کے اندر کوئی پولوشن نہ ہو، یہ اب نہ رہا ہم سن رہے ہیں نا. کتاب الحقوق میں 1400 سال پہلے امام نے اس زمین کے حقوق بیان کیے ہیں، 1400 سال پہلے بیان کیے ہیں. 54 سے زیادہ حقوق ہیں جو امام نے بیان کیے ہیں. بس حقوق بشر یا ہیومن رائٹس کا حقیقی تصور جو دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے، لیکن متاسفانے مسلمان جو ہیں وہ اسلامی حقیقی سے وابستہ نہیں رہے. لہذا جب بھی یورپ نے یا ویسٹ نے کوئی نعرہ لگایا ہے، کوئی سلوگن لگایا ہے، تو بڑی جلدی اٹریکٹ ہو گئے، بھائی کتنی اچھی بات کر رہے ہیں یہ. گویا اس سے پہلے تو ہیومن رائٹ کا تصور تھا ہی نہیں، اس سے پہلے جانوروں کے رائٹ کا تصور تھا ہی نہیں. اگر آپ کے ساتھ ایک کتا ہے، آپ جا رہے ہیں اور پانی صرف اتنی مقدار میں ہے کہ آپ وضو کریں اس کتے کو پلائیں، کتاب الحقوق کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ تو ابھی ہیومن رائٹس کے بعد، یہ اینیمل رائٹس کی بات ہو رہی ہے نا، یہ امام پر آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے اللہ کی عبادت انجام دینی ہے، یعنی وہ نماز پڑھنی ہے جس نماز پر آپ کے دین کا انحصار ہے. الصلاۃ عمود الدین، جو دین کا ستون ہے. معصوم کیا فرماتے ہیں، کتا پیاس سے مر رہا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ وہ پانی اس کتے کو پلائیں اور تیمم کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. چونکہ بات سامنے آ گئی ہے، علامہ مسیح رضوان اللہ علیہ ہمارے ان علماء میں سے ہیں جن نے اپنی پوری زندگی علوم محمد و آل محمد کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی ہے. آپ نے کسی اور کتاب کا نام سنا نہیں سنا، بہار الانوار کا نام تو سب نے سنا ہوا ہے نا، 113 والیوم کی کتاب ہے بہار الانوار. اس کے علاوہ متعدد کتابیں لکھی ہیں. ایک عالم نے ان کی زندگی کو جب کمپائل کیا ہے کہ اتنی کتابیں تو کون کی جو زندگی ہے، اگر ڈیلی 54 پیجز وہ لکھیں تب جا کے اتنی کتاب لکھ سکتے ہیں، اتنی کتابیں لکھتے ہیں. اس میں بچنا بھی شامل ہے، اس میں سفر بھی شامل ہے، حضر بھی شامل ہے، خوشی بھی شامل ہے. علامہ مرسی کے ایک دوست ہیں، وہ بھی عالم ہیں، تو دونوں آپس میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم میں سے جو بھی پہلے چلا گیا اس دنیا سے اور خدا نے اگر ہمیں مہلت دی، چونکہ روایت کے اندر موجود ہے یہ، چونکہ یہ ساری مبنا قرآن اور حدیث ہے کہ جب کوئی روح اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو بعض ارواح ایسی ہیں جن کو خدا یہ اذن اور اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے رہنے والے لوگوں کی حالت معلوم کر سکیں. یہ ہمارے تاکید کی گئی ہے کہ آپ جو ارواح ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے صدقے کا انتظام کریں، ان کے لیے خیرات، چونکہ یہ وہ دیکھتی ہیں اس چیز کو. ایک پورا چیپٹر ہے ارواح کے بارے میں ہماری احادیث میں. تو کہتے ہیں اگر خدا نے ہمیں اجازت دے دی، ہماری روح کو اجازت دے دی، تو ہم میں سے جو بھی پہلے چلا گیا تو ہمیں آ کے بتائے گا دوسرے کو کہ بھئی عالم برزخ میں کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سارا مشروط ہے، کنڈیشنل ہے خدا کی اجازت کے ساتھ. علامہ مسیح کا انتقال پہلے ہو گیا، ان کی رحلت پہلے ہو گئی ہے. اب ان کے جو دو دوست عالم ہیں وہ مسلسل انتظار کر رہے ہیں کہ علامہ مسیح مجھے بتائیں گے کسی بھی ذریعے سے، جو بھی روح کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے. اب ایک رات خواب میں علامہ مسیح آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بتائیے، آپ تو دنیا سے چلے گئے تھے اور ہمارا آپ سے ایک قول و پیمان تھا، تو بتائیے کہ قبر میں آپ کو سب سے زیادہ کس عمل نے فائدہ دیا ہے. اصفہان کی سب سے بڑی مسجد، مسجد جامع جو ہے، وہ علامہ مسیح کی بنائی ہوئی ہے. اب کتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے ہوں گے؟ क्योंकि मासूम का इशारा है कि आप आकर किसी अच्छे काम की तासीस कर देते हैं, बुनियाद कर देते हैं, तो जब तक उसमें कार्य खैर अंजाम पा रहा है आपके नामे आमाल में उसका सवाब लिखा जा रहा है। आपने थोड़ा सा भी कामयाब पर किया है उसके सवाब में आपका भी हिस्सा शामिल है। मस्जिद बना दी, मस्जिद तामीर कर दी, अब कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह जानता है कितना सवाब है उसका। और इतनी आपने मस्जिद तामीर की, हजारों की तादाद में आपके शागिर्द थे, इतना बड़ा दर्स होता था उनका, इतनी किताबें आपकी लिखी हुई हैं, कितने आपने गरीब मोमिनीन और मोमिनात की सरपरस्ती की, जितनी लंबी चौड़ी खिदमात हैं, इन तमाम खिदमात में से किस खिदमत ने आपको सबसे ज्यादा सवाब दिया है? कि ये जितने भी आमाले खैर थे, कार्य खैर थे, इन तमाम का सवाब मुझे मिला है। यानी ऐसा नहीं कि आप कोई कार्य खैर अंजाम दें और उसका जवाब न मिले, रिवार्ड न मिले। वो मैं या मल मिसकाल जर्रतिन खैरिन यरा व मैं या मल मिसकाल जर्रतिन शर्रिन यरा। एक राई के बराबर भी नेकी किसी ने अदा की है तो खुदा उसकी नेकी को ज़ाया नहीं करता। तो कहें तमाम की तमाम नेकियों का, तमाम के तमाम नेक आमाल का मुझे सवाब मिला है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिस सवाब, जिस अमल का सवाब मिला है वो ये कि मैं एक रात अपने घर से निकला, इस फॉर्म की सर्दी, बर्फ पड़ रही है, स्नो हो रही है, मैं नमाज के लिए निकला हूँ, मैंने देखा रास्ते में एक छोटा सा, एक जानवर, एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा जो है वो सर्दी से ठिठ रहा है, बिल्कुल मर रहा है जैसे सर्दी से। अब कुत्ते होने के दबाव से नजर सुनाई नहीं, नजर से ना, निजाजात में से, या खुदा की मखलूक भी थे ना। आज हमें यूरोप जो है या वेस्ट जो है वो एनिमल राइट सिखाना चाह रहा है। तो कहते मैं रुका, मैंने सोचा कि भाई अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें अदा की हैं, मेरे पास सिर्फ एक लिबास तो नहीं है, मैं इसको उठाऊंगा ज्यादा मेरे लिबास नए हो जाएगा, मैं दोबारा घर जाके शावर ले लूंगा, दोबारा नया लिबास पहन लूंगा। तो कहते मैंने उसे उठाया है और उठाकर एक कमरे में जाकर रखा है, जो कमरा थोड़ा वार्म था, थोड़ी देर से सुकून मिला है, जो खाना था मैंने उसे खिलाया है। बरजख में, कब्र में मुझे जिस अमल ने सबसे ज्यादा रिवार्ड और सवाब दिया है ये मखलूक खुदा की खिदमत थी। तो हमें किसी और से ह्यूमन राइट्स का सबक सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये नारा भी एक्सपायर हो गया, ह्यूमन राइट का नारा भी एक्सपायर हो गया, एक्सपोज हो गया। अब 21st सेंचुरी में, इस जमाने में जिस नारे से सबसे ज्यादा इस्तेफादा किया जा रहा है वो नारा क्या है? तब्दीली का नारा है। जब उस तब्दीली का जिक्र होता है यूएनओ में तो पूरी की पूरी दुनिया के सरबराह उस तब्दीली पर हंसते हैं, कहकर लगाते हैं। आपने क्या क्या सुना होगा, अभी चंद दिन पहले लगे हैं तब्दीली पर, लगे ना जब तब्दीली का जिक्र हो रहा था। इस्लाम क्या कहता है तब्दीली के बारे में, कुरान क्या कहता है तब्दीली के बारे में? तब्दीली एक बहुत अच्छा अमल है, एक बहुत अच्छा प्रोसेस है अजीज, हो उसके पुरकशिश होने में, उसके मतलूब होने में, उसके मरगूब होने में, उसके बेहतरीन होने में, उसके पसंदीदा होने में कोई कलाम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज तक दुनिया को जमहूरियत की मिस गाइड किया गया, एक गलत डेफिनेशन बयान कर करके, इसी तरीके से तब्दीली की भी गलत डेफिनेशन पूरी दुनिया के सामने बयान की जा रही है। तब्दीली है क्या अजीज़ों? कुरान की नज़र में, मंतिक की नज़र में, एक बुरी हालत से अच्छी हालत की तरफ जाने का नाम तब्दीली है। पस्ती से बुलंदी की तरफ जाने का नाम तब्दीली है। नख से कमाल की तरफ जाने का नाम तब्दीली है। बस सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम तब्दीली नहीं है। दुनिया क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है? एक हालत गलत हालत है, उस गलत हालत से दूसरी गलत हालत में लाया जा रहा है। एक गलत, एक बातिल निजाम है, उस निजाम से जान छुड़वाकर एक दूसरे बातिल निजाम की तरफ ले जाया जा रहा है, और नाम क्या दिया जा रहा है? तब्दीली दिया जा रहा है। एक साहब से पूछा भी क्या करें जी, आजकल तब्दील हो रहा हूँ, बड़ी तब्दीली आ गई है, क्या करते थे जी? जी पहले मैं सिगरेट पीता था, आपने बीड़ी शुरू कर दी है। چرس پیتا تھا، اب مطلب کوئی اور نشہ شروع کر دیا، اپنے خیال میں اس کے اندر تبدیلی آ گئی نا، اس میں ایک حال سے دوسرے حال میں آ گیا تبدیلی. اب دنیا کو جو تبدیلی کا لولی پاپ دے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک باطل نظام سے انسان کو نکال کر، ایک ظالمانہ انسان نظام سے انسان کو نکال کر دوسرے ظالمانہ نظام کے چنگل میں پھنسایا جا رہا ہے تبدیلی کے نام سے. تبدیلی نہیں عزیز، یہ تبدیلی کسی معجزے کے ذریعے سے رونما نہیں ہونی، اس لیے کہ خدا نے اعلان کر دیا کہ میں قادر بھی ہوں، میرے پاس پاور بھی ہے، میرے پاس اتھارٹی بھی ہے، لیکن اے انسان تبدیلی کا کام آپ نے خود انجام دیا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا اس وقت تک کسی فرد قوم کو تبدیل نہیں کرتا جب تک یہ فرد یا یہ قوم خود تبدیلی کے لیے تیار نہ ہو. اب تبدیلی آئے کیسے؟ اس نظام کو، اس نظام کو متاسفانہ ہم جن معاشروں سے آئے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں تبدیلی کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ یورپ کے اصول ہیں. بھی ہمارے جو ملکوں کے سیاستدان ہیں وہ بھی جب تبدیلی کا کرتے تھے وہ کس کو مثال دیتے ہیں، بھائی اگر ہمارے تھانے کا نظام یورپ کے تھانوں کی طرح ہو جائے، یہ کہتے ہیں نا، ہمارا جو اقتصادی نظام ہے وہ فلاں ملک کے اقتصادی نظام کی طرح ہو جائے. جتنی بھی مثالیں دی جا رہی ہیں ہمارے معاشروں میں تبدیلی کی، ان تمام کے لیے رول ماڈل کسے بنایا جا رہا ہے؟ ویسٹ کو. بس تبدیلی کا معیار کیا ہوا؟ ویسٹ ہو گیا. جتنا ہم ویسٹ کے نزدیک ہوتے جائیں گے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، اپنے سیاسی نظام میں، اپنے اقتصادی نظام میں، اپنے معاشی نظام میں، اتنی ہمارے اندر تبدیلی آتی جائے گی. یہ تبدیلی نہیں ہے، چونکہ یہ ایک نقص سے نکل کر دوسرے نقص کی طرف آنے کا نام ہے، ایک ایپ سے نکل کے دوسرے ایپ کی طرف آنے کا نام ہے. اس کا تبدیلی یہ ہے کہ انسان نقص سے نکل کر کمال کی طرف جائے، پستی سے نکل کر بلندی کی طرف جائے. اور بلندی کیسے نصیب ہوگی عزیزو؟ دنیا میں بلندی صرف اور صرف اس وقت نصیب ہوگی جب انسان اس نظام کے تابع آ جائے جو نظام اس دنیا میں سب سے بلند نظام ہے. اگر آپ ایک ایسے نظام کو، ایسے سسٹم کو، ایک ایسے لائف سٹائل کو فالو کر رہے ہیں جو بذات خود بائی ڈیفالٹ ناقص ہے، اس کے ذریعے سے کمال آپ میں کیسے آئے گا؟ کمال کے لیے ضروری ہے ایک ایسے سسٹم کو، ایک ایسے نظام حیات کی طرف انسان آئے جو نظام حیات خود کامل ہے، جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. اب دنیا میں جتنے بھی نظام ایگزسٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی نظام ایگزسٹ کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام نظام ناقص ہیں، ایبدار ہیں. اس لیے کہ دنیا میں دو رول ماڈل ہیں، دو نظام حیات ہیں، اور امام زین العابدین اسلام نے ان دونوں نظام حیات کی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے. کہا ایک نظام حیات وہ ہے، ایک نظام زندگی وہ ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہے. پھر دنیا میں جہاں پر بھی چلے جائیں یہ انسان کے بنائے نظام ہے نا، جتنے بھی نظام ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک نظام وہ ہے، ایک سسٹم وہ ہے، ایک لائف سٹائل وہ ہے جو خدا کی طرف سے بنایا گیا ہے. اب یہ دونوں کے اندر تھوڑا سا ہم کمپیئر کریں، تھوڑا سا موازنہ کریں کہ کون سا نظام ہے جو ہمیں تبدیلی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، جو ہمیں کمال کی طرف، جو ہمیں بلندی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. کیا انسان کا بنایا ہوا نظام ہمیں بلندی کی طرف لے کے جائے گا، یا خدا کا بنایا ہوا نظام ہمیں بلندی کی طرف لے کر جائے گا؟ انسان کا بنایا ہوا نظام کبھی بھی انسان کو بلندی کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. اس لیے جب انسان نظام بناتا ہے، کوئی سسٹم بناتا ہے، اس سسٹم کی بنیاد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو نظام بنا رہا ہے، جو سسٹم بنا رہا ہے، اس کا علم. جتنی آپ کے پاس معلومات ہیں، جتنی انفارمیشن ہے، جتنا نالج ہے، آپ نے نالج کی بنیاد پر قوانین بنائیں گے نا. اور دوسرا کسی بھی نظام یا سسٹم کے اندر دوسرے انگریڈینگ ہے، دوسرا عنصر ہے، وہ تجربہ ہے. جتنا آپ کا ایکسپیرینس تھا اس کی بنیاد پر آپ نے نظام بنایا ہے. دنیا میں جتنے بھی نظام ایگزسٹ کر رہے ہیں، یہ لوگوں نے اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر بنائے ہیں. انسان جتنی بھی ترقی کر لے، انسان جتنا بھی کمال کی طرف چلا جائے، انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، انسان کا علم محدود ہے. اس لیے کہ انسان کا علم ماضی کے بارے میں ہو سکتا ہے. آپ نے گزشتہ تمام کی تمام اقوام کے بارے میں پڑھ لیا، تمام علوم حاصل کر لیے. جو زمانہ حاضر ہے، جو موجود ہے، جو حال ہے، جو پریزنٹ ہے، ممکن ہے اس کے بارے میں بھی آپ کا پورا علم موجود ہو. کیا دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے مستقبل کے بارے میں بھی علم موجود ہے؟ بس انسان جتنا بھی ترقی کیوں نہ کر جائے، جتنی بھی بلندی کی طرف کیوں نہ چلا جائے، اس کا علم ہمیشہ محدود رہے گا. لہذا وہ انسان جو قانون اپنے محدود علم کی بنیاد پر بنائے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ قانون اور وہ نظام، وہ سسٹم بھی محدود ہوگا. بس ایک طرف یہ علم ہے، ایک طرف یہ قانون ہے، ایک طرف یہ سسٹم ہے جس کی بنیاد نقص ہے، محدودیت ہے، لمیٹیشن ہے. اس کے مقابلے میں وہ بنایا قانون ہے جو عالم مطلق نے بنایا ہے، ان اللہ علی کل شئ خبیر. اب تو یہ بنا پڑا جی، انسان نے اب تک جتنے بھی تجربات کیے ہیں سارے کے سارے ماضی اور حال سے متعلق ہیں. لہذا وہ قانون جو انسان اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر بنائے گا، وہ علم اور تجربہ چونکہ محدود ہے تو وہ قانون بھی محدود ہے، وہ قانون بھی ناقص ہے. جو سسٹم ناقص ہو، جو قانون ناقص ہو، وہ انسان کو کمال اور تبدیلی کی طرف کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ مان لیا کہ انسان کا علم بھی لامحدود ہو گیا، مان لیا بطور مثال، فرض کر لیا ہم نے کہ نہیں جی انسان حد کی قید سے باہر آ گیا، اس کا علم لامحدود ہو گیا، اسے ماضی کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہے، حال کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہے، اور فیوچر کے بارے میں بھی علم ہو گیا، اور تجربے اس کا لامحدود ہو گیا ہے. لیکن انسان جب بھی قانون بنائے گا، کوئی بھی قانون، قوم قانون بنائے گی، اس قانون کے اندر وہ قوم اپنے مفادات کو سامنے رکھے گی. آپ دنیا میں کوئی ایسی قوم بتا دیجئے جس قوم نے کوئی قانون بنایا ہو اور اس نے اپنے مفادات کو سامنے نہ رکھا ہو. بھائی یوں دنیا میں، دنیا کے سب سے جو عاقل ہیں، عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے سب نے مل کے بنایا ہے نا. جب سب نے مل کے بنایا ہے تو پھر اس میں کسی ایک خاص قوم کو تو مفاد نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ پانچ چھ پاور نے اپنے پاس ویٹو پاور کس لیے رکھا ہوا ہے؟ ویٹو پاور ہے نا، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، یہ پانچ ملک ایک طرف کھڑے ہو جائیں، ان پانچ کے پاس ویٹو کا حق ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان، کوئی بھی انسان، جتنا بھی منصف انسان کیوں نہ ہو، جتنا بھی عادل انسان کیوں نہ ہو، جب وہ قانون بنائے گا تو شعوری اور یا لاشعوری طور پر اپنے یا اپنی قوم کے یا اپنے قبیلے کے یا اپنے رنگ کے یا اپنی کمیونٹی کے مفادات کو ہمیشہ اولویت دے گا، ترجیح دے گا. وہ قانون جو کسی کی ڈیزائر کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، بنایا گیا ہے، کیا یہ قانون انسان کو کمال کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ لہذا وہ لوگ جو چینج کے لیے، جو تبدیلی کا نعرہ لے کر مثال یورپ کو کوڑ بناتے ہیں اور اس دنیا میں جتنے نظام ایگزسٹ کر رہے ہیں ان نظاموں کی مثال دیتے ہیں، تو حقیقت میں وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنی کمیونٹیز کو، اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر دنیا میں حقیقی تبدیلی آئے گی، اگر انسان حقیقی تبدیلی چاہتا ہے، یعنی پستی سے بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے، نقص سے کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، برائی سے اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو انسان جب تک اس سسٹم کو ایڈاپٹ نہیں کرے گا، اس نظام کے زیر سایہ نہیں آئے گا جو نظام سب سے کامل ہے، اور وہ نظام کون سا ہے؟ جس نظام کا اعلان اس خالق نے غدیر کے دن کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب تک پوری انسانیت نظام غدیر کے تابع نہیں آتی، اس دنیا میں حقیقی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. تو معاشروں میں تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ لوگ نظام ولایت اور نظام غدیر سے وابستہ ہوں. ہر عیب ہر نقص دور ہو گیا ہے. اب اس نظام کو سمجھے کیسے عزیز ہو؟ اس نظام کے دامن میں آئے کیسے؟ چونکہ نظام ایک تھیوری کا نام ہوتا ہے، سسٹم جو ایک تھیوری کا نام ہے نا. جب تک وہ تھیوری کہیں پر پریکٹیکل کی شکل میں نہ آئے، تجرباتی شکل میں نہ آئے، تو ایک تھیوری رہتی ہے. یہ نظام کامل ہے کیا؟ اللہ نے اس نظام کامل کو انسانیت کے سامنے عملی نمونے کے طور پر بھی کسی کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اللہ نے کچھ ہستیوں کو اس نظام کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. کہ وہ نظام تھیوری ہے، جب یہ چلتے ہیں تو ان کا چلنا اس نظام کی عملی تفسیر ہے، جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا کلام اس نظام کی عملی تفسیر ہے، جب یہ مسند پہ بیٹھتے ہیں تو مسند پہ بیٹھ کر یہ جو فتویٰ صادر کرتے ہیں، جو حکم صادر کرتے ہیں، وہ اس حقیقی نظام کی عملی تفسیر ہے. اس لیے اللہ نے کہا اپنے رسول کو حکم دیا کہ میرے رسول پورے انسانوں کو بتا دو، انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی آل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا. کہ میرے نبی ان کو اعلان کر دو کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گرابہاں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حدیث سکلین آپ سب کی سنی ہوئی ہے. بس اگر ایک انسان کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو وابستہ کرے سکلین کے ساتھ، تمسک کرے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ. بعض اوقات یہ جس طریقے سے کچھ نظام ناقص ہیں، اس طریقے سے یہ تمسک بھی ناقص ہے. بعض لوگ دعوے تمسک کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں نہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں. چونکہ حدیث کے چار طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. پہلے طرح کے لوگ ہیں جو قرآن کو بھی نہیں مانتے اور اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، گمراہ ہیں، لن تزلوا. کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے. اپنے تئیں اپنے گمان میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم قرآن کو مان رہے ہیں، قرآن کو فالو کر رہے ہیں، صرف نے اہل بیت کو چھوڑا ہوا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں یا فالو کرتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو فالو نہیں کرتے، اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کو چھوڑا ہوا ہے، دوسرا کم سے ہمارے پاس موجود ہے. تو جوادی عاملی فرماتے ہیں ہمارے استاد کے، جب اس حدیث کی تفسیر بیان فرمائیے، کہا کہ حقیقت میں جس نے قرآن کو چھوڑا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ گمان رکھ رہا ہے کہ میں نے اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے، اس نے حقیقت میں اہل بیت کو بھی چھوڑا ہوا ہے. اور جس نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ صرف میں نے اہل بیت کو چھوڑا، اس نے حقیقت میں قرآن کو بھی، اس لیے چونکہ نبی نے کہا ہے کہ لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گی. اگر آپ نے جدا کر دیا، اہل بیت کو لے لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، یا قرآن کو لے لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، تو حقیقت میں دونوں ایک سلوات پڑھی محمد والے محمد پر. تو وہ نظام جو کامل نظام ہے، وہ نظام جو تبدیلی کا نظام ہے، وہ نظام جو انقلاب کا نظام ہے، وہ نظام جو کمال کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، اس نظام کی طرف آنے کا سب سے بڑا سہارا کربلا ہے عزیزو، محرم ہے. محرم تبدیلی کا نام ہے. ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں نا، محرم کے ایک معنی احرام ہے، محرم احرام سے نکلے نا. جیسے حاجی حج میں احرام پہنتا ہے، تو احرام کس چیز کی علامت ہے؟ حاجی تو وہی حاجی ہے، اس نے لباس تبدیل کیا نا، کپڑے تبدیل کیے، ایک سفید رنگ کے دو کپڑے پہن لیے. صرف کپڑے نہیں پہنے، صرف احرام نہیں پہنا، بلکہ احرام کے ذریعے سے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب میں محرم ہو گیا ہوں. یعنی اس احرام نے کچھ کنڈیشن مجھ پر لگا دی ہیں، کچھ قیود، کچھ باؤنڈری میرے لیے مقرر کر دی ہیں. جب تک میں حالت احرام میں ہوں میں ان باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا، ممکن ہے وہ حلال ہی ہوں. جو آدمی محرم ہے، جو حالت احرام میں، محرم کے اپنے احکام ہیں اسلام کے اندر، حلال چیزیں بھی اس پر حرام ہوئی ہیں. کیوں؟ احرام کی وجہ سے. جب ایک آزادار محرم میں سیاہ لباس پہنتا ہے تو یہ احرام حسینی ہے. کیا سیاہ لباس کو پہننے کے بعد ہم اس تبدیلی کا احساس کرتے ہیں؟ رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا حج قبول ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ حج کے بعد دیکھو تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، تبدیلی نہیں آئی. حج سے پہلے جیسے انسان جھوٹ بولتا تھا ابھی ویسے جھوٹ بول رہا ہے، حج سے پہلے جیسے غیبت کرتا تھا ویسے بھی، حج سے پہلے جیسے مسلمانوں کے بارے میں لاپرواہ تھا ابھی لاپرواہ ہے، حج سے پہلے بھی کوئی فرق نہیں تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، حج کے بعد وہی کیفیت ہے. اگر تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی احرام کے بعد تو تمہارا حج قبول نہیں ہے. یہ محرم تبدیلی کا نام ہے عزیزو، یہ سیاہ لباس تبدیلی کا نام ہے. لیکن تبدیلی کس کی طرف؟ ارتقاء کی طرف، بلندی کی طرف. ویسے تو پورا سال یہ 12 مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن ان 2 مہینوں میں، ان 12 مہینوں میں 2 مہینے ایسے ہیں جس میں اللہ نے اپنے آپ کو میزبان قرار دیا ہے. 2 مہینے جس میزبان کون ہے؟ اللہ ہے. پہلا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ. رمضان میں جب خطبہ شعبانیہ پڑھتے، جو اس لوگ بڑا معروف خطبہ ہے ماہ مبارک رمضان کی فضل میں، کیا ہے؟ اذا دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے تم سب کو بلایا ہے اپنے مہمان کے طور پر. رمضان کے مہینے کا میزبان کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے میزبان. اور مہمان کون ہے؟ روزہ دار. جو روزہ دار ہے وہ اللہ کا مہمان ہے رمضان کے مہینے میں. اس لیے کہا کہ جو روزہ دار ہے اس کی سانس بھی اللہ کی تسبیح شمار ہوتی ہے، اس کا سونا بھی اللہ کی عبادت شمار ہوتا ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے مہمان بلایا گیا نا. معصوم فرماتے ہیں کہ دوسرا مہینہ جس مہینے میں اللہ نے اپنے میزبان ہونے کا اعلان کیا ہے وہ مہینہ ہے محرم کا مہینہ. رمضان میں روزہ دار خدا کا مہمان ہے اور محرم میں عزادار خدا کا مہمان ہے. کیا خدا کے اس مہمان ہونے سے کچھ فائدہ اٹھایا ہم نے؟ انشاءاللہ کل اور پرسوں گفتگو میں کچھ اور عرائض جو امام سے ہی متعلق ہیں اور امام کی زندگی سے ہی متعلق ہیں، اور کس طریقے سے ہم اس عزاداری کے ذریعے سے، کس طریقے سے ہم خدا کے مہمان ہونے کے ذریعے سے اپنے اندر وہ تبدیلی لا سکتے ہیں جو تبدیلی ہر باشعور انسان کا مطمع نظر ہے، جس تبدیلی کی تلاش میں ہر انسان سرگردہ ہے، جس تبدیلی کے لیے ہر انسان کوشاں ہے. اور جو لوگ کربلا میں پہنچے ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں عزیزو، جو لوگ سید الشہداء سے وابستہ ہوئے وہ تبدیل ہو گئے ہیں. ان کا کوئی نسب نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، لیکن جب محرم کے ساتھ متصل ہو گئے، حسین کے ساتھ متصل ہو گئے تو پھر مرتبہ پا گئے. اصحاب حسین نے، آپ نے حضرت جون کا نام سنا ہے نا، تاریخ میں کہتے ہیں حضرت جون ایک حبشی غلام تھے، حبشی غلام تھے، سیاہ،
سیاہ غلام ہے.
مولا کے پاس آتے ہیں بڑے جیتے جیتے کہ مولا شاید جسارت ہو میری بات, پتہ نہیں میں یہ بات آپ سے کہہ بھی سکوں یا نہ سکوں. مولا میرا رنگ سیاہ ہے, میرا کوئی حسب و نصب نہیں ہے, غلام ہوں. غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے, غلام بھی ہوں حسب و نصب بھی کچھ نہیں ہے, میرا کوئی سوشل سٹیٹس بھی نہیں ہے, اور مولا سب سے بڑھ کے یہ کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. مولا فرزند زہرا ہیں, لیکن عزیزو جو انسان تبدیل ہونے کے لیے تیار ہو حسین کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. دنیا کے سب سے کریم شخص کا نام حسین ہے عزیزو, دنیا کے سب سے بڑے سخی کا نام حسین ہے. اس لیے کہ دنیا میں ہر امیر غریب سے محبت نہیں کرتا, اگر غریب امیر سے محبت کرے تو کمال نہیں ہے نا, اگر ایک غلام ایک آقا سے محبت کرے تو کمال نہیں ہے. حسین اس تبدیلی کا نام ہے کہ اگر آپ کے دل میں حسین کی محبت آ جائے تو آپ خدا کے محبوب بن جاتے ہیں. اتنی بڑی تبدیلی. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, اللہم انی احب حسین, اے میرا مالک تو جانتا ہے کہ میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں. اے میرا مالک تو اس سے محبت کر جو بھی میرے حسین سے محبت کرے. یہ محبت حسین, یہ اطاعت حسین تبدیلی کر دیتی ہے عزیزو. غلاموں سے آقا محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, پست سے اعلیٰ محبت کرنا شروع کرتے ہیں, مخلوق سے خالق محبت کرنا شروع کر دیتا ہے محبت حسین کی وجہ سے. جون بھی اس تبدیلی کے لیے تیار ہے. میرے مولانا فرمایا کہ جون تمہیں وہ مقام عطا ہوگا, تمہیں وہ مرتبہ عطا ہوگا کہ تمہارے وجود سے خوشبو آئے گی. کیا مطلب کتابیں بیان کرتی ہیں, کربلا میں دو لاشیں تھے جن لاشوں سے سب سے زیادہ خوشبو اٹھ رہی تھی, ایک حسین مظلوم کا لاشا اور ایک جون کا لاشا. تبدیلی کا یہ باب, تبدیلی کا یہ دروازہ ہم سب کے لیے کھلا ہے. متصل کریں اپنے آپ کو سید و شہدا کے ساتھ, متصل کریں اپنے آپ کو, کنیکٹ کریں اپنے آپ کو کربلا کے ساتھ, پھر دیکھیں کس طریقے سے تبدیلی انسان کے اندر ایجاد ہوتی ہے. لیکن عزیزو زہرا کے لال نے یہ تبدیلی ایجاد کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی. امام سجاد کی شہادت کے ایام ہیں نا, مولا کے سب سے بڑے مصائب تھے کربلا اور شام کے مصائب. روایت یہ بیان کرتے کہ زہیر جو میرے مولا کے لشکر میں شامل نہیں تھے, رستے میں شامل ہوئے ہیں, جو گفتگو ہوئی ہے تو زہیر کی بیوی چلی گئی اپنے گھر میں چلی گئی. جب چلی گئی اپنے گھر میں تو اسے خبر ملی ہے کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے اور جتنے بھی حسین کے ساتھ ساتھی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. تو اس بیوی کے ایک غلام ہے, غلام کو بلاتی ہے, کہتی ہے دیکھو تم ہمیشہ آزادی کی بات کرتے, دیکھو میں تمہیں آزاد کرتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے, یہ کفن میں نے زہیر کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا, تم یہاں سے کربلا جاؤ, حسین تو رسول کا بیٹا ہے, حسین کو تو کسی نے کفن دے دیا ہوگا لیکن میرا زہیر بغیر کفن کے ہوگا, جاؤ تم زہیر کے لاشے کو کفن دے دینا اور اس کے بعد تم آزاد ہو. یہ آدمی آیا ہے, یہ غلام آیا ہے کربلا میں, کربلا میں رکا ہے, کربلا کا نظارہ کیا ہے, اسی کفن کو لے کر واپس چلا گیا ہے. اس محترمہ کے پاس جاتا ہے, اس خاتون کے پاس جاتا ہے, وہ خاتون یہی کہتی ہے میں تمہیں آزادی دی تھی, دیکھو تم نے میرا کام نہیں کیا, تم نے میری بات نہیں مانی, تم نے میرے زہیر کو کفن نہیں دیا. کہتا ہے بی بی آپ نے تو یہ کہا تھا میں کربلا میں جاؤں گا, تو فرض زند رسول کو کفن مل چکا ہوگا اور زہیر کو کفن نہیں ملا ہوگا. جب میں کربلا میں کیا ہوں تو حسین کا لاشا بے گور و کفن تھا. عزیزو یہی لاشا جب بے گور و کفن تھا. اب سید سجاد کے مصائب سنیے. اب جب میرے مولا بارہ کو اپنے بابا کی لاش کو دفن کرنے کے لیے آئے, جب ایک ایک شہید کو شمار کیا اپنے بابا کی لاش کے پاس آئے, کہا بابا مجھے سب شہدا کے لاشیں نظر آ گئے لیکن ننے علی اصغر کا لاشا مجھے نظر نہیں آ رہا. اس گلو سے آواز آئی, اس سر بریدہ لاشے سے آواز آئی, اے علی زین العابدین میرے سینے کی طرف دیکھو. جب سینے پہ دیکھا تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا تھا, کہا یہ کہا کہا یہ میرے علی اصغر کی لاش ہے. علی اصغر کی لاش میرے سینے پہ تھی. جب گھوڑے دوڑے یا گھوڑوں نے میری لاش کو پامال کیا وہی پر علی اصغر